السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتین و حضرات، ہم سبھی میں اور آپ سے علم کے متلاشی رہتے ہیں، اور خاص طور پر روحانیت کے علم کے. یہاں بارہا اس موضوع پہ بات ہوئی کہ ہم جہاں کہیں بھی اخبار میں، رسالے میں، کتاب میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ وظیفہ فلاں کام آ جائے گا، ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم ایک دوسرے کو وظائف بتاتے ہیں کہ تم یہ پڑھ لو، تم یہ پڑھ لو. وظائف تو بہت آگے کی بات ہے. علم جو بنیاد بنتا ہے چیزوں کے حصول کا، رب کی دوستی کا، اس کا حاصل کرنا ہی بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے. کیونکہ علم حاصل کرنے میں اور علم تقسیم کرنے میں، دونوں ہی میں دو بنیادی پرنسپلز کام کرتے ہیں. ایک لا آف ڈائیورسٹی کہلاتا ہے، اصول تنوع اس کو آپ اردو میں، اس کا سب سے آسان ترجمہ میرے ذہن میں یہی ہے، لا آف ڈائیورسٹی یا اصول تنوع. اور دوسرا ہے ایولیوشن، لا آف ایولیوشن، اصول ارتقاء آپ اسے کہہ لیجیے. ایولیوشن میں اور ریولیوشن میں فرق یہ ہے کہ جہاں کہیں ایبرپٹ چینج آتی ہے، یکلخت تبدیلی آ جائے کہیں، وہ ریولیوشن ہے. اور جہاں تدریج کے ساتھ تبدیلی آئے وہ ایولیوشن ہے. بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ایولیوشن، پرنسپل آف ایولیوشن کا ہوگا، اصول تدریج یہ کہیے. علم حاصل کرنے میں اور علم بانٹنے میں یہ دو بنیادی اصول ذہن میں رہنے چاہیے، طالب علم کے بھی اور استاد کے بھی. جب تک کہ ان دو اصولوں پر ہم عمل نہیں کرتے، نہ علم بانٹا جا سکتا ہے اور نہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے. انسان کی ذہنی کیفیت اور انسان کا ذہنی معیار، یہ دونوں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں علم حاصل کرنے میں اور علم تقسیم کرنے میں. جب ہم کسی بہت اچھے استاد کے پاس جاتے ہیں جو اپنے کام کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، تو وہ یوں ہی نہیں علم اپنے شاگرد کو پکڑا دیں گے کہ جو آیا اس کو اٹھایا اور دے دیا. جس طرح سے ایک زمانے میں ڈاکٹرز کے پاس ڈسپینسرز ہوتے تھے، جیسے ہم عرف عام میں کمپاؤڈر کہتے تھے، تو انہوں نے ایک لال دوا رکھی ہوتی تھی جو ہر مرض کی دوا تھی، جو بھی گیا اس کو لال دوا پکڑا دی. تو اگر استاد بہت سمجھدار نہیں ہے تو وہ اپنے شاگرد کی ذہنی کیفیت اور ذہنی معیار کو نہیں پرکھیں گے، بلکہ جو علم ان کے سامنے موجود ہے وہ اٹھا کے اس کے حوالے کر دیں گے. بعض اوقات یہ خاصی خطرناک سچویشن کریٹ کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح کہ اگر ایک چار ماہ کا بچہ ہے تو اس کی والدہ بغیر یہ دیکھے کہ اس کے دانت نہیں ہیں، اس کو چبانا نہیں آتا نوالا، یہ نگل نہیں سکتا نوالے کو، اس کے حلق میں پھنس جائے گا. وہ روٹی کا نوالہ اپنے منہ میں ڈالتی ڈالتی, اگر اس شیرخوار بچے کے منہ میں ڈال دیجیے جس کی عمر صرف 4 ماہ ہے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ روٹی کا وہ ٹکڑا جو اس بچے کو 6 یا 7 سال کی عمر میں توانائی بخشتا ہے, زندہ رہنے کے لیے قوت عطا کرتا ہے, وہی نوالہ اس بچے کے حلق میں پھنس جائے گا اور بڑے فیٹل ریزلٹس اس کے آ جائیں گے. لیکن اسی بچے کو اگر لو ڈینسٹی کا دودھ دیا جائے تو بڑی آسانی سے وہ پی بھی لے گا, اسے ہضم بھی کر لے گا اور اسی جسمانی نشو نما بھی ہوگی. نہ تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی محفل میں بیٹھ کے, کسی استاد کی محفل میں بیٹھ کے جو کچھ وہ علم بانٹ رہی ہیں وہ سب کو ہضم ہو جائے, اور نہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ارسطو جیسے انسان نے اگر کوئی کتاب لکھی اس کو مجھ جیسا غبی انسان, ڈل آدمی جس میں ذہانت نہیں ہے وہ پڑھے گا تو پھر اس کا حشر وہی ہوگا جو 4 ماہ کے بچے یا روٹی کا نوالہ کھانے سے ہو سکتا ہے. ہم صورتحال کو بغیر سمجھے جہاں سے جو ملے ہم اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں. یہیں کسی نشست میں گفتگو کرتے ہوئے ایک چیز میں نے عرض کی تھی کہ رب تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راہ یہ دکھائی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرے. اب یہ راہ ہمیں دکھائی ہے تو سنت رب, بلکہ اس سے زیادہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ بات کہی ہی نہیں جس پر خود عمل نہیں کیا. اسی طرح رب نے اگر ہمیں کہا ہے تو اس نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ انسان کی جو ذہنی ارتقا ہوئی ہے, تو جس دور میں کوئی پیغمبر آئے وہ پیغام لے کر آئے اللہ تعالی کا, وہ پیغام اس دور کے انسانوں کی ذہنی سطح کے مطابق تھا, اور وہ تمام مذاہب جو الہامی ہیں, ڈیوائن ریلیجنز, ان کی اساس توحید پر ہے, وہ اسلام ہے. جن وقت گزرا ہے انسانی ذہن کا ارتقا ہوا ہے تو اللہ کا پیغام بھی اسی حساب سے ایڈوانس ہوتا چلا گیا ہے, حتیٰ کہ ویل کی انوینشن اور سٹیل کی انوینشن تک جب انسان پہنچا تو اس کے ذہن کی نشو نما مکمل ہو چکی تھی. تو اس دور کے بعد پھر رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پیغام اتارا زمین پر, اس نے دین کو مکمل کر دیا. چونکہ دین مکمل کر دیا گیا ہے, اب اس پر نہ تو کوئی تحریف ہو سکتی ہے نہ کوئی اس میں ایڈیشن اور آلٹریشنز نہیں ہو سکتی. اس کی مکمل ہو گئی ایک چیز تو اس کے ساتھ ہی کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں رہی. اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی آخر الزماں کہتے ہیں کہ چونکہ دین مکمل ہو چکا, کسی پیغمبر کے آنے کی اب ضرورت نہیں رہی, کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں. اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر رب تعالی دین اسلام ہی اتارتا رہا ہے تو اس میں عبادات ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں؟ اس میں نماز ہر مذہب میں مختلف کیوں ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نماز کی بھی دو ڈائمینشنز ہیں. ایک نماز کی صورت اور ایک نماز کی اصل. تو نماز کی صورت تو بدلی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس میں جو پرنسپل آف ایولیوشن ہے اس کے تحت نماز کی صورت تو بدلی، لیکن نماز کی اصل قائم رہی، اور وہ تھی اللہ کی عبادت اور توحید. اصل نہیں بدلی، صرف صورت بدلی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا استاد ہمیشہ اپنے شاگرد کو ناپ تول کر اس کو پرکھنے کے بعد پہلے اس کی تربیت کرتا ہے، اسے تیار کرتا ہے کہ جو علم وہ اس کو دینے والا ہے اس کو ریسیو کرنے کی پوزیشن میں آ جائے. بالکل اس طرح سے جیسے آپ ریڈیو یا ٹیلی ویژن کا سوئچ آن کرتے ہیں، پہلے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو آپ تیار کرتے ہیں ٹرانسمیشن ریسیو کرنے کے لیے. آن کیے بغیر آپ ریسیو نہیں کر سکتے اس کو، اسے تیار کرتے ہیں آپ. اس کے بعد آپ اپنی مرضی کا چینل ٹیون ان کرتے ہیں، یا اگر ریڈیو ہے تو اس پر اپنی مرضی کا اسٹیشن آپ ٹیون ان کرتے ہیں، لیکن پہلے اسے تیار کرتے ہیں ٹو ریسیو دی ٹرانسمیشن، اور اس کے لیے اسے سوئچ آن کرنا ہوتا ہے. اسی طرح استاد اپنے شاگرد کو پہلے تیار کرتا ہے وہ علم ریسیو کرنے کے لیے جو وہ اسے دینے والا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو سکھاتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ تمہیں بات بات پہ جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی کی کوہنی لگ گئی تو اس کو تھپڑ نہیں مارنا پلٹ کے، بلکہ اگر کوئی معافی بھی مانگے تو ہنس کے کہتے ہیں کہ پرفیکٹلی فائن، کچھ نہیں ہوا. گالی کا جواب مسکراہٹ سے دینا سکھاتا ہے بندے کو، خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھانا کھلانا سکھاتا ہے، دوسروں کی خدمت کچھ اس انداز میں کرنے کی تربیت دیتا ہے کہ جس کی خدمت کی جا رہی ہے اس کو احساس ہی نہ ہو کہ کوئی میری خدمت کر گیا، کسی نے میرے ساتھ کوئی احسن سلوک کیا. وہ اپنے شاگرد کو سوال کرنے سے حت الوسع منع کر دیتا ہے، یہ سکھا دیتا ہے کہ اس کی زبان سے سوال نہ نکلے کبھی. سوال سے مراد یہ نہیں کہ علم کا سوال، ہاتھ نہ پھیلے اس کا کسی کے سامنے. یہ سب چیزیں پہلے وہ تیار کرتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے، اول تو کسی سے وعدہ کرے ہی نہیں، اگر وعدہ کرے تو پھر پورا کر دے. اس کو مختصر لفظوں میں وہ اپنے شاگرد کو پہلے کنسیڈریٹ بناتا ہے، ہیلپ فل بناتا ہے، فورتھ کمنگ بناتا ہے. تو جب وہ اس کی تربیت ان لائنز پر ہو چکتی ہے تو پھر استاد اس کی ذہنی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے سیکھنے کی استعداد کو سامنے رکھتے ہوئے، his ability to pick up things اس کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ میئرڈ ڈوز میں علم دے گا، اور وہ علم دے گا جس کو وہ ابزارب کر سکے. سمجھدار ڈاکٹر مریض کو کبھی کوئی دوائی آؤٹ رائٹلی پرسکرائب نہیں کرتا، بلائنڈلی پرسکرائب نہیں کرے گا، بلکہ وہ مریض سے اس کی فیملی ہسٹری لیتا ہے کہ اس کو کہیں پینسلین سے الرجی تو نہیں ہے، اس کو کسی ایک اینی سارٹ آف کیمیکل اسے الرجی تو نہیں ہے، اس کی باڈی کہیں اینٹی بایوٹکس کو ریئیکٹ تو نہیں کرتی ہے. تو پہلے ایویلیویٹ کرتا ہے اپنے پیشنٹ کو، اس کے بعد وہ میڈیسن اور میڈیسن کی پوٹینسی اس کو وہ پرسکرائب کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ بڑا سیفلی وہ ڈرگ لے لیتا ہے اور اس کی بیماری رفتہ رفتہ دور ہونے لگتی ہے. بالکل اسی انداز میں اگر استاد سمجھدار ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ایویلیویٹ کرتا ہے. تو جتنا وہ ایبزارب کر سکتا ہے علم اور جس ٹائپ کے علم کو وہ ایبزارب کر سکتا ہے وہ اس کی میت ڈوز دیتا ہے. یہاں ایک نشست پہ میں نے ایک عرض کیا تھا کہ دوسرے کے احوال کو اپنے احوال پر محمول نہ کرو. تو میں نے ایک حکایت سنائی تھی کہ ایک پرچون فروش تھا, اس نے ایک طوطا پال رکھا تھا اور اس کی ٹریننگ اس دکاندار نے بڑی خوبصورت کی تھی. تو اتنا ٹرینڈ طوطا تھا کہ دکاندار بعض اوقات دکان اس کے حوالے کر کے چلا جاتا تھا. یہ طوطا بیٹھا ہوتا تھا, وہ خود چلا جاتا تھا. تو جب کوئی گاہک دکان میں آتا تھا تو طوطا اس کی شکل دیکھتے اسے کہہ دیتا تھا کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائیے, دکاندار موجود نہیں ہے. تو ایک بار یہ بیٹھا ہوا تھا دکان میں اکیلا طوطا, مالک تھا نہیں. تو ایک بلی اندر گھس آئی دکان میں. بلی کو دیکھ کے طوطا ڈرا اور اڑا, چونکہ افراتفری میں اڑا اپنی جگہ سے. تو وہ ایک مرتبان میں جا کے ٹکرایا, اس میں تیل تھا, وہ زمین پہ مرتبان گرا اور ٹوٹ گیا. جب دکاندار آیا اس نے دیکھا کہ وہ مرتبان ٹوٹا ہوا ہے, آئل اس کا بہ گیا ہے. تو اس نے غصے میں آ کے مکھیاں اڑانے کے لیے ایک وہ ڈنڈا سا رکھا ہوتا تھا جس کی شاخیں نکلی ہوتی تھیں, وہ اس نے طوطے کو مارا. نتیجہ ہوا کہ اس کے سر کے بال اڑ گئے. تو طوطا اس صدمے سے بالکل خاموش ہو گیا. جب مالک کا غصہ ختم ہو گیا تو مالک نے بلانے کی کوشش کی, جب طوطا نہیں بولا مالک اسے مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کے گیا, لیکن طوطا دوبارہ بولا نہیں. تو مالک کو دکھ ہوتا تھا کہ اتنا اچھا طوطا تھا میرا, اس پہ محنت کی تھی, وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے. تو ایک دن اتفاقاً دکان میں ایک صاحب آئے جن کے سر پر بال نہیں تھے. تو طوطے نے اس کو دیکھا کہ میری طرح گنجا ہے, تو فوراً بول اٹھا کہ کیا تم سے بھی کوئی تیل کا مرتبان ٹوٹا تھا. تو جب انسان دوسرے کے احوال پر اپنے احوال کو معمول کرتا ہے تو یہ پھر طوطے کی طرح, وہ ہر گنجے کو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے تیل کا مرتبان ٹوٹا تھا اور اس کے مالک نے ڈنڈا مار کے گنجا کر دیا. تو علم کے حصول میں کبھی ہم اپنی کیفیات کو دوسرے کی کیفیات پر محمول نہ کریں, کیونکہ یہ کیفیات جو پیدا ہوں گی, ہم سب کی باڈی کیمسٹری مختلف ہے ایک دوسرے سے, روح کی کیمسٹری مختلف ہے ایک دوسرے سے. تو جو علم ہم حاصل کریں گے وہ علم وہ نہیں ہوگا جو دوسرے آدمی کا ہے, اس سے تھوڑا سا مختلف ہوگا. بلکہ یوں کہ یہ کہ منزل تک جانے کی راہ ہر ایک کی ایک دوسرے سے شاید سلائٹلی ڈفرینٹ ہو. تو راہیں چونکہ اگر کوئی ایک آدمی اسلام آباد جا رہا ہے وہ وایا سرگودا جاتا ہے, ایک آدمی وایا موٹر وے جا رہا ہے, تیسرا آدمی وایا جی ٹی روڈ جاتا ہے, چوتھا آدمی وایا سیالکوٹ ہیڈ مرالا آن ٹو گجرات اینڈ دین آن ٹو اسلام آباد وہ جاتا ہے. تو ان سارے لوگوں کو راستے میں جو سینری ملے گی راستے کی, جو لینڈ مارکس آئیں گے, وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے, سملر نہیں ہوں گے, لیکن منزل سب کی اسلام آباد ہے. تو منزل سب کی حصول علم ہوگا سارے اسٹوڈینٹس کا, لیکن استاد اگر ناپ تول کے جانچ پڑتال کر کے دے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے سلائٹلی مختلف ذکر اذکار ہوں, اس کی ٹریننگ سلائٹلی مختلف ہو. تو ایک دوسرے سے ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے اپنا. تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی آدمی کے پاس چلے گئے جس سے ہم علم سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ ٹریننگ کر دے گا ہماری. اگر مجھ جیسا شخص چلا جائے کوئی تو شاید میں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ اسٹوڈینٹ ہوں گا اپنے استاد کے لیے، کہ پہلے تو میری منفی سوچیں نکالتے نکالتے شاید استاد کی عمر بیت جائے، اس کے بعد میرے اندر سے گناہوں کی غلاظت دھوتے دھوتے ان کو ایک عمر چاہیے، پھر میری انا توڑنے میں بہت لمبا وقت لگے گا استاد کو، تو اسی کے اندر 60-70 سال گزر جائیں گے، علم جب لینے کی باری آئے گی تو شاید بلاوا آ جائے گا، لیکن وہ ٹریننگ بذات خود بہت ویلیویبل ہو جائے گی کہ فردر گناہوں سے بچ جاؤں گا میں. معلوم نہیں یہ بات میں نے کیوں شروع کر دی تھی علم کی قسمیں اور اثر، مجھے خود سمجھ نہیں آئی، اس کے نتائج آپ خود ہی اخذ کر لیجئے گا. آپ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ مرشد کی طرف توجہ اور اللہ کا تصور کرنے کو ایکسپلین کر دیں. دیکھیے مرشد کی توجہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر وقت یہی تصور کریں، گاڑی چلا رہے ہیں اور تصور مرشد صاحب کا کیا ہے تو پتہ چلا کہ کسی ٹرک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بمائے کار کے. مرشد کے تصور سے اصطلاحی طور پر جو معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کچھ مرشد ہمیں سکھاتے ہیں اپنے ہمارے مرشد، ہم ہر لمحہ اس کو یاد رکھیں. اگر میں گناہ کرنے لگوں تو مجھے یاد آ جائے کہ میرے مرشد صاحب نے منع کیا تھا، اور شام کو جب میں ان سے ملوں گا تو مجھے شرمندگی ہوگی تو میں یہ کام نہ کروں. اپنے مرشد صاحب کی باتوں کو ہر لمحہ یاد رکھنا، جو وہ سکھا رہے ہیں جو وہ بول رہے ہیں ان کو نہ صرف ہر لمحہ یاد رکھنا بلکہ اس کی کاپی کرنا، یہ مرشد کی طرف توجہ رکھنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مرشد صاحب کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم ہر لمحہ یاد رکھیں اور زندگی کو ان گائیڈ لائنز کے مطابق بتانے کی کوشش کریں. اور رب کا تصور تو اس سے کہیں آگے کا ہے کہ اگر یہ یاد رہے مجھے کہ مجھے کل کو اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے اللہ کو حساب دینا ہے جو میں نافرمانی کر رہا ہوں رب کی، تو میں کیا منہ لے کے جاؤں گا اللہ کے سامنے. یہ اگر میں نے ہر وقت یاد رکھا اور ہر لمحہ اپنے آپ کو یاد دلاتا رہا تو میری راہ سیدھی ہو جائے گی. اسی لیے مرشد آپ کو ہمیشہ یہ کہیں گے کہ رب کو ہر لمحہ یاد رکھو، یاد کرتے رہو، رب کا ذکر دل میں کرتے رہو کہ رب بھولنے نہ پائے، اور یہ احساس کبھی بھولنے نہ پائے کہ میں نے رب کو جواب دینا ہے. انہیں صاحب نے دوسرا سوال کیا ہے کہ مرشد اور مرید کی دل سے بیعت کی صورت میں مرید کو کیسے پتا ہو کہ مرشد نے اسے اپنا مرید ایکسپٹ کر لیا ہے. بڑا آسان سا طریقہ ہے یہ تو. اگر میں کسی صاحب کو اپنا مرشد مان لوں اور میں نہ صرف یہ کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں کو تسلیم کروں، اس پر عمل کروں، بلکہ میں اپنے مرشد کے انداز گفتگو کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کی مجلسی عادات کو کاپی کرنا شروع کر دوں، تو جب میرے مرشد مجھے دیکھیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ خوشگوار حیرت ہوگی بلکہ میرے دل میں ان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوگا. اور وہی سب کچھ ہے کہ اگر مرشد شاگرد سے پیار کرنے لگے، اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کا فیورٹ ہو جائے تو توجہ استاد کی وہاں مرکوز ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اس کے بہت قریب چلا جائے تو پھر مرشد اس چکر میں پڑ جاتا ہے بغیر کہے، بغیر کمٹمنٹ کیے کہ میں اس کو اپنی کاپی بنا لوں، میرے میرر امیج بن جائے وہ. تو वही तो सब कुछ है। तो बैत का पता चले या ना चले, बैत की हो या ना की हो, अगर ये तवज्जो मिल गई, ये मोहब्बत मिल गई उस्ताद की, तो उस्ताद दिलोजान से उसे अपनी मिरर इमेज बनाने के किस्से में पड़ गया है, जिंदगी समर गई। ये किसी साहब ने सवाल किया है, लेकिन मैं अर्ज कर दूं कि ये सवाल गलत आदमी से कर लिया। भाई मैं तो सड़बंग आदमी हूं, आवारा, जिसका न किसी अकीदे से कोई ताल्लुक, न मुझे कोई ये तमीज है कि क्या चीज क्या है। तो ये सवाल गलत आदमी से पूछा है तो जवाब भी गलत ही मिलेगा आपको। किसी ने पूछा है कि रिश्ते के लिए तावीज पहना जा सकता है। भाई मालूम नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक ये सौदा समाया है कि मेरे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरा रब ही काफी है। यही एक सौदा समाया दिमाग में कि मैं अपनी दरख्वास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जाके रख दूं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रहमतुल आलमीन हैं, आप तो गैरों पर कर्म करते हैं, तो मैं गुनाहगार ही सही लेकिन हूं तो आपका उम्मती, तो ये नजर करम फरमा दें मेरे लिए, ये दुआ फरमा दें कि ये काम हो जाए मेरा। और आज तक तो मैं वहां से मायूस लौटा नहीं कभी, हमेशा झोली में खैरात डाल दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूसरा ये है कि मेरा मालूम नहीं ये क्यों जाहिलों का सा एतकाद है अपने रब पर कि मेरा रब इतना मेहरबान है कि वो मेरी कोई बात रद्द करता ही नहीं कभी, तो इतने मेहरबान रब के होते हुए मैं किसी और चीज की तरफ क्यों देखूं कि कोई तावीज पहनूं या कोई जादू करवाऊं या कोई टूना कराऊं। तो जब मेरा रब मेरे सर पर मौजूद है, अपना साया किए हुए है अपनी मेहरबानियों का अपनी रहमतों का, तो भाई मैं अपने रब ही की तरफ क्यों ना रजू करूं हर काम और हर चीज के लिए। तो मैं इसलिए कह रहा था कि गलत आदमी से सवाल कर लिया, मैं तो आपको वही रास्ता बताऊंगा जो रास्ता मैं आज तक फॉलो करता रहा। तो छोड़िए इन तावीजों को, इन जादुओं को, इन टूनों को, इन अमलियात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पकड़ लीजिए और रब के हजूर सजदा रेज हो जाइए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी जरूरत, कोई ऐसी ख्वाहिश बाकी रह जाएगी जो दिल में आए और पूरी ना हो। दूसरा सवाल फिर वही अर्ज करूंगा कि ये सवाल आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में इंसान क्या करे। बहुत आसान सा काम है, अपने रब से गुफ्तगू करने लगे तन्हाई में बैठ के, तो डिप्रेशन कहां रह जाएगा। अगर फिर भी नहीं जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करके वहां आहुजारी करना शुरू कर दे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकालिए मुझे इस मुसीबत से। मेरा नहीं ख्याल कि डिप्रेशन बाकी रहता है कभी। तीसरा सवाल फरमाया कि समझ में नहीं आता कि जिंदगी की गाइडलाइन किससे ली जाए, कौन आपको सही एडवाइस दे सकता है इस्लाम के मुताबिक और आपकी बात को समझे। मैंने और आपने सबने बचपन में हयात तैयबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न सिर्फ पढ़ी बल्कि आज भी हमें सबको अजबर है। उसकी कोई बारीक से बारीक डिटेल हमारी जहन से महव नहीं हुई, यह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को एक बार पढ़ा वो उसे भूला नहीं कभी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा जो हमने पढ़ा है इस किताबों में, वहीं से गाइडलाइन ले लीजिए। और दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी गाइडेंस वहां से न मिल पाए कि ऐसे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल फरमाया उसकी इत्तबा कर ली जाए, बेहतरीन गाइड है। जी जी फरमाइए फरमाइए।
आपने कहा कि खुदा के खौफ से डरना चाहिए, तो आप कह रहे हैं खुदा तो मेहरबान है, तो अगर खुदा के खौफ से डरते हुए, तो इसका मतलब मैं अगर डरता रहूंगा तो मेरी तरबियत ठीक तरह नहीं की, मेरा जहनी मयार को वहां तक नहीं लेके आया, क्योंकि मेरे एक्शंस और रिएक्शंस उस तरबियत से ऐसे हो जाने चाहिए कि मैं हर वक्त वो खुदा का खौफ तो रहना ही नहीं चाहिए कि मैं तो काम ही ठीक कर रहा हूं, तो अगर खुदा के खौफ से डरते डरते तो फिर तो हम उलझे ही रहेंगे, उल्ट उल्ट ही काम करेंगे। तो काइंडली कैन यू क्लियर इट कि मेहरबान भी है वो और आप डरा भी रहे कि खुदा के खौफ से डरे।
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने ये कहा कि अल्लाह से खौफ खाइए, मैं तो ये कह रहा हूं कि अल्लाह की तरफ रजू कीजिए इस यकीन के साथ कि उसका साया और उसकी रहमतों का साया मेरे सर पर है। तो मैं तो उसकी मेहरबानियां याद दिला रहा हूं कि वो इतना मेहरबान है। और एक चीज इसमें जरूर है कि रब के जलाल की बात नहीं, उसकी मेहरबानी के छिन जाने का खौफ कि रब मुझसे नाराज ना हो जाए, ये खौफ जरूर रहता है कि इतना मेहरबान जो मुझे बिन मांगे वो सब अता फरमाता है जिसकी मुझे जरूरत है, ऐसा रब जो मुझे दुश्मनों से महफूज रखता है, मेरी हिफाजत करता है कदम कदम पर, ऐसा रब जो वो ख्वाहिशात जिनका खुद मुझे भी इल्म नहीं उनको भी पूरा कर देता है, ऐसे रब से तो प्यार मोहब्बत और इश्क किया जाना चाहिए। और इंसान जिससे इश्क करता है, जिससे मोहब्बत करता है, उसके रूठ जाने का खौफ बहुत शदीद होता है। तो रब से तो खौफ आता है इस बात से कि वो रूठ ना जाए। मैं डराता नहीं लोगों को रब से, मैं तो लोगों के सामने अल्लाह का वो पहलू लाता हूं जहां उसकी बेपाया मोहब्बत है अपनी मखलूक के लिए, उसकी बेपाया मेहरबानियां हैं अपने मखलूक के लिए, और उसकी बेहद हिसाब रहमतें हैं अपनी मखलूक के लिए। सिर्फ डर ये होता है कि ऐसा मेहरबान रूठ ना जाए। इनका एक और सवाल यह है कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी को किस तरफ लेके जाऊं, कौन सा रास्ता बेहतर है जो मेरी दुनिया और आखिरत संवार दे। जिंदगी की लगाम, जिंदगी का स्टेयरिंग आप रब के हाथ में दे दीजिए और जिंदगी का कौन सा रास्ता बेहतर है जो दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे, वो मैंने आपसे अर्ज किया कि कुछ मत कीजिए, किसी की परवाह न कीजिए कौन क्या कहता है, नतायज की परवाह न कीजिए कि क्या नतायज आ रहे हैं, किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट की परवाह न कीजिए कि क्या इनाम मिल रहा है, क्या सजा मिल रही है, इसकी परवाह न कीजिए कि आप किस हाल में रहते हैं। सिर्फ एक चीज पर नजर रखिए कि आपकी जिंदगी का कोई फेल सुन्नत से बाहर ना जाने पाए, तो जिंदगी बिल्कुल सही सिमत में जाएगी, दुनिया भी आपकी होगी और आखिरत भी आप ही की होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे बशर्ते जिंदगी मुलाकात होती है आपसे। अस्सलाम वालेकुम।